تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
اس دین کے علم کے ساتھ تعلق جوڑ دیا और शायद हमने से अक्सर लोग वो होंगे कि उन्होंने अपने इख्तियार से अपने हक से जान बूझ कर अलावजुल बसीरत इस रास्ते को इख्तियार नहीं किया बल्कि वालिदैन ने लगा दिया। वालिदैन दीनदार से वालिदैन के दिल में तड़प थी कि हमारी औलाद इल्म दीन से वाबस्ता हो, उनके लगाने पर लग गए, खुद अपनी तरफ से इख्तियार नहीं। तो सबसे पहले तो शुक्र अदा करने की जरूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे कब्ज इख्तियार के बगैर वालिदैन के दिल में ये बात डाली और उस इल्म से वाबस्ता भी अदा कर। एक ऐसे इल्म से वाबस्ता भी अदा फरमा दी जिसकी फजीलतें कुरान हदीस में जा बजा मजदूर है। कुरान हदीस उसके फजीलत से भरे हुए और वो आप हजरात के सामने दोहराने की जरूरत नहीं। अभी हदीस पढ़ी तो इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। इतना बड़ा मकाम अल्लाह ताला ने अता फरमाया उलमा को कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम की वरासत अता फरमाई, उनके गोया कायम मकाम हुए उम्मत के लिए। ये फजीलतें हमने कुरान और हदीस में पढ़ी हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि जिन उलमा की ये फजीलतें बयान की गई हैं, आया उन उलमा की सिफात भी कुछ हमारे अंदर पैदा हुई कि नहीं? क्या वो फजीलतें वाकईतन हमारे ऊपर साबित आती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमा के लिए बयान कर रहे हैं? इल्म, जैसा कि कल भी मैं अर्ज कर रहा था कि इल्म तनहा जानने का नाम नहीं, जो एक बात इंसान जान ले तो फिर इसका नाम इल्म नहीं। दुनिया के और जितने उलूम होते हैं उन सारे उलूम के अंदर कहीं ये शर्त नहीं है कि आदमी उसके ऊपर अमल भी जरूर करे। एक साइंस का उस्ताद है, वो साइंस पढ़ा रहा है कॉलेजों में स्कूलों में, लेकिन जरूरी नहीं कि वो साइंस के तजुर्बात को खुद करे, सैयारा भी उड़ाए चांद पे भी जाए। और दूसरे उलूम हैं वो इंसान कहीं पढ़ा रहा है तो उन सब के ऊपर बराह रास्त अमल करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि वो उलूम महज एक नजरिया है, फलसफा, नजरिया और फलसफा और कुछ नहीं। लेकिन ये इल्म जो है ये बगैर अमल के न सिर्फ ये कि बेकार है बल्कि मादूम। मेरे वालिद माजिद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद माजिद हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह तआला, वो फरमाया करते थे कि अगर तन्हा इल्म जान लेना ये इंसान के लिए काफी होता तो इबलीस इस कायनात का सबसे बड़ा आलिम होता, क्योंकि इल्म उसके पास बहुत, इतना बड़ा इल्म है, इतना ज्यादा इल्म है कि इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह जैसे इमाम को भी शिकस्त दे गया। मशहूर वाक्य आपने सुना हो, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह दूसरे मर्द के ऊपर शैतान पहुंचा और कहा कि तौहीद के दलाइल पेश करो, तो तौहीद की दलीलें बयान करनी शुरू की, एक बयान की उसको तोड़ दिया, दूसरी बयान की उसको तोड़ दिया, तीसरी बयान की उसको तोड़ दिया, यहां तक के रिवायात में यह है कि 101 दलीलें बयान की, हर एक दलील पर कोई ना कोई नक्ल वारिस कर दिया, कोई ना कोई एतराज कर दिया। तो इतना बड़ा आलिम है कि हमारे फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह जैसे इंसान को भी हरा गया, बदल दे गया। علم کافی ہوتا. اگر تنہا علم کافی ہوتا تو شیطان سب سے زیادہ افضل الخلائق ہوتا. اور حکیم الامت حضرت مولانا ثانی علیہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابلیس میں تین عین ہیں. وہ عالم بھی بہت بڑا, عاقل بھی بہت بڑا, عقل بھی بہت, عقل اتنی کہ امام راضی کو شکل دے گیا, اور عارف بھی بہت بڑا اس واسطے کہ معرفت کا یہ عالم ہے کہ جس وقت جنت سے نکالا جا رہا ہے, دھتکارا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نکل جا, اس وقت بھی چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ گیا کہ انظرنی الی یوم یبعثون. حالانکہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہے, دھتکارا جا رہا ہوں, رانگے درگاہ کیا جا رہا ہوں, لیکن یہ معرفت رکھا تھا کہ اللہ جل جلالہ کبھی غضب کے جذبات سے مغلوب نہیں ہو سکتے. اس واسطے اس وقت بھی دعا مانگ گیا کہ رب انزل الی یوم یبعثون, مجھے مہلت دے دیجیے قیامت کے دن تک. تو عالم بھی بہت بڑا, عاقل بھی بہت بڑا, عارف بھی بہت بڑا, البتہ حضرت فرماتے ہیں کہ چوتھی عین نہیں تھی اس کے اندر, اور وہ کیا کہ عاشق نہیں تھا, عشق نہیں تھا, عاشق نہیں تھا. یہ جو دلیل اس نے پیش کی کہ میں مٹی سے بنے ہوئے آدم کو کیوں سجدہ کروں, آگ میں آگ سے پیدا ہوا, یہ مٹی سے پیدا ہوا, اور آگ فضیلت رکھتی ہے مٹی پر, تو یہ دلیل ایسی ہے عقلی دلیل کہ اس کا توڑ کرنا مشکل ہے. لیکن اگر عشق ہوتا تو یہ سوچتا کہ جس مالک نے مجھے پیدا کیا ہے وہ اگر مجھے حکم دے رہا ہے اس کے آگے سجدہ کرنے کا تو ویسے بندے کے میرا کام یہی ہے کہ سجدہ کروں. تو ہمارے یہاں جو شاعر گزرے ہیں اقبال مرحوم, انہوں نے اسی بات کو بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے, صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے, جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول, جو دل عقل کا غلام ہو جائے وہ قبول نہ. خلاصہ یہ کہ شیطان اگر صرف جان لینے کا نام علم ہوتا تو شیطان بہت بڑا عالم ہوتا, لیکن معلوم ہوا کہ صرف جان لینا کافی نہیں, بلکہ جب تک وہ علم اس میں اخلاص نہ ہو, اس میں اس پر عمل کا جذبہ نہ ہو اور عمل نہ ہو, اس وقت تک وہ بے جان ہے, بے روح. اللہ جزء مختار ہماری کتاب کی مشہور کتاب ہے, اور سارے مفتیان کرام اس کو دیکھ دیکھ کر فتویٰ دیتے ہیں. اس میں لکھا ہے فقیر کی کیا تعریف, تو فقیر کی تعریف اس میں لکھی ہوئی ہے کہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ. یہ فقیر کی تعریف کسی تصوف کی کتاب میں نہیں, فقہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ. تو جب دنیا سے بے رغبتی رکھنے والا ہو, آخرت کی رغبت رکھنے والا ہو, وہ ہے فقیر. حضرت حسن اسی میں لکھا ہے حضرت مختار میں کہ ایک مطلب آخر بصیر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی یا فقیر کہہ کر, یا فقیر کہہ کر آواز دی, تو حضرت حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب ہر رائے کا فقیر سب, تم مجھے فقیر کہہ کر آواز دے رہے ہو, کبھی کوئی فقیر دیکھا بھی ہے؟ یہ فقیر ہونے کے لیے جو شرائط ہیں وہ کس میں پائی جاتی ہیں جو تم مجھے فقیر قرار دے رہے ہو؟ الراغب في الدنيا الراغب في الآخرة. تو علم تنہا کافی نہیں جب تک کہ عمل. اس سلسلے میں سب سے پہلے خطاب اپنے آپ کو کر رہا ہوں, ماشاء اللہ یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ اور آپ کو اس کا مزاق بناؤں, لیکن اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے جب ایک کشتی کے سوار ہیں وہاں مل کر بیٹھیں اپنی بیماریوں کا جائزہ لیں, شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہماری اصلاح کروائے. تو ایک بات ہمارے دلوں میں ہمارے زبانوں پر اکثر و بیشتر آیا کرتی, میں دیکھتا ہوں جو ہمارے یہاں طالب علم پڑھتے ہیں مدرسے کے اندر, تو پہلے دن سے ان کے دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے, وہ یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں یا علم دین حاصل کر رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد کیا ہے. جب ان سے پوچھو تو فوراً چھوٹتے ہی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے تبلیغ اور دعوت, یہ مقصد بیان کیا جاتا ہے. اور اکثر و بیشتر علماء کی زبان پر بھی اور ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات رہتی ہے کہ عالم کا مقصد زندگی کیا ہے, تبلیغ اور دعوت. یہ بات اپنی جگہ درست بھی ہے. عالم کو جب نبی کا وارث بنایا گیا تو اس کا کام یہ ہے کہ جس طرح نبی نے دعوت دی عالم بھی دعوت دی. لیکن یہ ایک اگلی سیڑھی کو بیان کرتے ہیں, پہلی سیڑھی بھول جاتے ہیں. پہلی سیڑھی کیا ہے کہ علم سے حاصل کرنے کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم خود اس کے اوپر عمل کریں. پھر دوسری سیڑھی یہ ہے, دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ اس کی دعوت دیں, اس کی تبلیغ کریں. لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ علم کے حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے, دعوت اور تبلیغ. لیکن اپنے عمل کرنے کا احساس, اپنے عمل کرنے کو مقصد قرار دینا, اس سے نگاہ اوجھل ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے, میں اپنی بیماری ذکر کر رہا ہوں, ہمارے اپنے طبقے کے اندر پائی جاتی ہے کہ جب کوئی حدیث سنیں گے فضیلت والی کہ فلا عمل میں یہ فضیلت ہے, فلا عمل میں یہ فضیلت ہے, فلا عمل میں یہ فضیلت ہے, تو فوراً جو خیال آتا ہے وہ یہ کہ بھائی اچھی حدیث معلوم ہوئی, یہ کسی واعظ میں جا کر سنائیں گے. وہ واعظ میں جا کر سنانے کی خاطر اس کو یاد کرتے ہیں. یہ خیال نہیں آتا کہ اس حدیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے یہ خود ہمارے بھی حاصل کرنے کی چیز. حدیث سنی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے اندر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں کی آواز سنی, تو بعد میں پوچھا بلال سے کہ بلال تمہارا کون سا ایسا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہاری آواز جنت کے اندر سنی ہے. تو حضرت بلال نے فرمایا کہ عمل یہ ہے اور تو میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا, لیکن جب بھی وضو کرتا ہوں دو رکعتیں ضرور کر لیتا ہوں تحیت الوضو. یہ حدیث ہم نے سنی تو خیال آیا کہ بھائی بڑا اچھا واقعہ ہے, یہ جمعہ کو جب واعظ کریں گے عوام کے سامنے تو اس واعظ میں بیان کریں گے تو لوگوں کو بڑا مزہ آئے گا. یہ ذہن میں جاتی ہے بات, یہ خیال نہیں آتا کہ ہم خود بھی یہ فضیلت حاصل کریں تحیت الوضو کر سکتے ہیں. وضو کرنے یہ حدیث سنی کہ صدقہ دینے میں یہ فضیلت ہے کہ صدقہ جو ہے وہ دیا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کھجور کو بھی بڑھا کر پہاڑ کی برابر کر دیتے ہیں اور ایک صدقے کے 700 گنا وہاں پر ملتا ہے. یہ آیتیں پڑھیں, یہ حدیثیں پڑھیں, لیکن خیال یہ آئے گا کہ جب کبھی چندہ کرنا ہوگا یا جب کبھی کوئی ایسا مجمع ہوگا عوام کا تو اس میں جا کر یہ حدیث سنائیں گے تاکہ لوگوں کو صدقہ دینے کی ترغیب ہو. خود بھی کبھی عمل کرنا ہے صدقہ دینے کے اوپر, یہ خیال شاذ و نادر کبھی آتا ہے. بلکہ حضرت نے تو ایک قصہ لکھا ہے دلچسپ لطیفہ. تو ایک مولوی صاحب تھے, وہ کہیں واز کہہ رہے تھے, تو واز کہنے میں انہوں نے صدقے کے بڑے فضائل بیان کیے, اور ابتدا سے مجمع جو تھا وہ مردوں کا بھی تھا عورتوں کا بھی تھا. عورتوں میں ان کی اہلیہ صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی. تو انہوں نے جب صدقے کی اتنے فضیلتیں بیان کی کہ یہ فضیلت ہے اور یہ فضیلت ہے اور اتنا ثواب ہے اتنا ثواب ہے, ان کی اہلیہ کو بھی جوش آ گیا. تو اہلیہ نے اپنا جو زیور ہے اتار کر وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. جب مولانا صاحب گھر پہنچے تو دیکھا بیوی کو کہ زیور سے خالی. پوچھا بھائی زیور کہاں گیا؟ تو کہنے لگی کہ آپ نے تو فضیلت بیان کی تھی کہ صدقہ کرنے کی اتنی فضیلت ہوتی ہے. تو اس فضیلت کو سن کر میرا دل چاہ گیا, میں نے صدقہ کر دیا زیور. مولانا صاحب نے ماتھا پکڑ لیا کہ خدا کی بندی یہ جو لاز کہا گیا تھا یہ تیرے لیے تھوڑا ہی تھا, یہ تو اس لیے تھا کہ دوسروں کے سامنے بیان کیا جائے اور وہ دوسرے جو ہیں وہ لا کر ہمیں دیں. تو یہ تیرے لیے تو نہیں تھا. تو اللہ بچائے اللہ بچائے ہم لوگوں کا عبادات اور فضائل کے معاملے میں یہ حال ہو رہا ہے, ہو رہا ہے کہ فضیلت کے اعمال جو ہیں ان کی طرف دھیان ہی نہیں. وہ عوام کے لیے, وہ عوام کے سامنے بیان کرنے کے لیے, لیکن عالم کو کچھ بھی ضرورت ہے اس کی یہ خیال نہیں آتا. فضائل کے اعمال کی طرف دھیان نہیں. جب دور حدیث میں پڑھتے ہیں سارا زور کتاب الطہارہ کتاب الصلاۃ میں جا کر ختم ہو گیا. آگے جو فضائل آئے فضائل اعمال ان کو تیز چلا دو, روایتن کرا دو, اس طرح پڑھا دو کہ ان کی طرف دھیان ہی نہ ہو. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ فضیلت والے اعمال سے محروم ہو رہے ہیں. یہ بھائی یہ بات جو کچھ عرض کر رہا ہوں یہ اپنے حالات عرض کر رہا ہوں. ہم سب کے حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس جنجال سے نکالے ہم لوگوں کو. یہ حدیثیں اس لیے تو نہیں تھی کہ ان کو پڑھ کر بس سنایا جائے دوسروں کو اور خود عمل سے محروم رہا جائے. امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کیا خوبصورت جملہ ہے یاد رکھنے کا اہل علم کے لیے. فرماتے ہیں کہ اذا احدث لك الله علما فاحدث له عبادتا ولا تكونن انما همك ان تحدث به الناس. کہ جب اللہ تبارک و تعالی تمہیں کوئی نیا علم عطا فرمائے تو اس کا شکر اس طرح ادا کرو کہ جب اللہ نے ایک نیا علم عطا فرمایا اللہ کے لیے ایک نئی عبادت کرو, اللہ کے لیے ایک نئی عبادت کرو. اور یہ نہ ہو کہ تم نے جو حدیث سنی اس کے اندر تمہارے خیال میں بس یہ ہو کہ میں لوگوں کو جا کے سناؤں گا, لوگوں کو جا کر اپنی مرضی سے بعض اس سے گرم کروں گا. یہ نہ ہو بلکہ اس کے اوپر خود عمل. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ ہوا کرتا تھا درس کا, حدیث کے درس کا. تو اسی زمانے میں ایک مشہور بزرگ تھے حضرت بشر حاقی رحمۃ اللہ علیہ, اولیاء کرام میں تھے. عجیب بزرگ تھے بشر حاقی رحمۃ اللہ علیہ, صوفیاء کرام میں سے تھے, اولیاء کرام میں سے تھے. وہ کبھی کبھی حضرت امام احمد کی مجلس میں آیا کرتے ہیں حدیث سننے کے لیے, اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی ان کی مجلس میں جایا کرتے تھے آخرت کو یاد کرنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے. تو ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آئے, درس حدیث ہو رہا تھا. جب درس حدیث ختم ہو گیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر سارے طالب علموں سے خطاب کیا اور کہا کہ ایاس اصحاب الحدیث ادو زکات حدیثی کو, اے حدیث کے طالب علموں اپنے حدیث کی زکات ادا کرو. لوگوں نے کہا بھی حدیث کی زکات کیا ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ زکات یہ ہے کہ اگر 40 درہم میں سے 1 درہم مال کی زکات ہوتی ہے تو حدیث کی زکات یہ ہے کہ اگر 40 فضیلتوں والی حدیثیں پڑھی ہیں تو کم از کم 1 کو تو اپنا معمول بنا لو، یہ زکات ہے حدیث. 40 فضیلت والے اعمال سیکھے ہیں حدیث سے تو کم از کم 1 کو تو اپنا معمول زندگی بنا لو کہ وہ عمل کیا کرو. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو پڑھی ہو اور کبھی نہ کبھی زندگی میں اس پر عمل نہ کیا جس سے فضیلت کی حدیث ہے. کہتے ہیں جو جن فضیلت کے اعمال پر دوام کے ساتھ مداومت کے ساتھ عمل نہیں کر سکا ان پر کبھی نہ کبھی ضرور عمل کر لیا. یہاں تک تو فرماتے ہیں حد تک زکات ہی نہیں قبل المغرب، یہاں تک کہ مغرب سے پہلی 2 رکعتیں دی. اس حدیث سے اس روایت سے بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رکعتین قبل المغرب کے سنت ہونے کے قائل نہیں تھے. آواز نہیں آئی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مغرب سے پہلے کی 2 رکعتوں کے سنت ہونے کے قائل نہیں تھے، لیکن فرمایا کہ رکعتیں قبل المغرب کی اگرچہ سنت ہونے کا قائل نہیں لیکن میں نے چونکہ حدیث میں آیا ہے لہذا 1 مرتبہ ضرور عمل کر لیا. تو بھائی عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کا مزاج ایسا بن گیا اور یہ جو ہمارے زبان پر آتا ہے کہ ہمارا مقصد زندگی تبلیغ ہے، ہمارا مقصد زندگی دعوت ہے، بات تو صحیح ہے لیکن کلمۃ حق اریدہ بہا الباب، کہ تبلیغ سے مقصد ہونے سے پہلے ایک اور مقصد بھی ہے اور وہ ہے خود عمل کا. اور یاد رکھو کہ جب تک عمل پہلے نہ ہو تو تبلیغ اور دعوت بھی بے اثر ہوتی ہے، وہ فائدہ مند نہیں ہوتا. فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ جتنا آدمی دوسرے کو سنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اس سے زیادہ تر خود عامل. حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو تو حکم دیا 5 نمازوں کا، خود 8 وقت پڑھ رہے ہیں. ہمیں آپ صحابی سے فرما رہے ہیں اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری جان کا بھی حق ہے، تمہارے آنکھ کا بھی حق ہے، لیکن خود کھڑے ہیں تو پاؤں پر گرم آ رہا ہے، پاؤں پر گرم آ رہا ہے. 8 وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں. ہم سے کہا کہ زکات ادا کرو 40واں حصہ، اور خود کا عالم یہ ہے کہ گھر میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی، جو آتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ ہو جاتا ہے. پہنچے ہیں مصلی کے اوپر نماز پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، اچانک اقامت ہو گئی اور گھر میں تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے تھوڑی دیر کے بعد پھر نماز پڑھائی. پوچھا گیا کہ آپ کیوں تشریف لے گئے؟ تو فرمایا کہ میرے گھر میں غالباً 7 دینار میرے گھر میں پڑے رہ گئے تھے اور مجھے اس بات سے شرم آئی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں اور 7 دینار میرے گھر میں پڑے ہوئے صدقہ سے، سب کچھ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے. تو جو کچھ دوسروں کو بتایا جا رہا ہے اس سے زیادہ خود عمل پہ رہا ہے تب بات میں تاثیر ہوتی ہے، بات میں اثر ہوتا ہے، تب تبلیغ اور دعوت بھی مؤثر ہوتی ہے. اور اگر خود کا عالم تو یہ ہو کہ فضائل کی طرف دھیان ہی نہیں اور لوگوں کو فضائل بتائے جا رہے ہیں، اس میں کیا تاثیر ہوگی، کیا اثر ہوگا آدمی کے اوپر بھی، اس کا کیا اثر مرتب ہوگا، یہ کھلی ہوئی بات. تو اس واسطے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہماری بیماریوں میں ایک بیماری یہ ہے کہ ہم فضائل اعمال سے غافل ہیں بے توجہ ہیں ان کو حاصل کرنے کی فکر بھی ہے. سمجھتے ہیں یہ سارا کام عوام کا ہے. میرے والد ماجد حضرت اللہ تعالیٰ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ یہ حدیث جو فضائل کے پڑھتے ہو کیا ان پر عمل کرنے کے لیے جبریل امین آسمان سے آئیں گے؟ یہ تمہارے لیے نہیں تو کس کے لیے؟ حضرت امام اور جتنے ہمارے اقاب علماء گزرے جب تقریب ہوں واحد اشد الشیطان من الف عابد کہ ایک فقیر جو ہے وہ 1000 عابدوں کے اوپر سے بھی زیادہ اس کو بچہ ہوتا ہے شیطان کو. اور یہ حدیث بھی یاد ہوتی ہے کہ سرکار اسے علم ساعت من اللیل خیر من احیائها. علم کے کام میں 1 ذرا سی دیر کے لیے لگ جانا یہ ساری رات جاگنے سے بہتر ہے. اور ان حدیثوں کو ہم نے بہانہ بنا لیا ہے فضائل اعمال سے بچے. بھائی ہم تو علم کے کام میں لگیں گے یاد ہمیں نفلی عبادتوں کی ضرورت ہے. ایک بات اس بارے میں اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بولنے کا موقع ہوا
بنا رہے ہیں
سنی کو کیا آواز اسے ٹکرا ہوا ہے
سنی کی آواز بن رہا ہے بن ہو گئی.
تو میرے بھائی کے مالک ابھی صلی اللہ تعالیٰ سے رہی کہ میں نے ایک مرتبہ پوچھا غزب کی حدیث کا جسے فرمایا گیا کہ رات کے ایک ساتھ میں علم کا تدارک یہ بہتر ہے بہ نسبت ساری رات جاگ رہی. تو پھر ایک عالم آدمی کیوں رات کو جاگے کیوں تعجب پڑے؟ پھر تو اپنا سبق کا مطالعہ کرے تکرار کرے اور علم کا کام کرے. تو فرمایا مجھ سے فرمانے لگے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ بریانی اچھی ہے کہ دال اچھی ہے؟ بریانی ہوتی ہے نا بریانی اچھی ہوتی ہے یا دال اچھی ہوتی ہے؟ بریانی اچھی ہوتی ہے. اگر بریانی اچھی ہوتی ہے تو ہر روز بریانی کھایا کرو کبھی دال مت کھاؤ. لیکن کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ سمجھ کر کہ بریانی اچھی ہوتی ہے ہمیشہ وہی کھایا کرے اور کوئی دوسرا کھانا نہ کھائے. بلکہ ہر چیز کا ایک موقع ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے اس وقت پر وہی چیز بہتر ہے. یہ تو ایک لطیفے کی بات فرمائی. پھر فرمایا کہ دیکھو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ رات ساری رات جاگنے سے بہتر ہے علم کا ایک تھوڑے لگنے کے لیے تدارک کر لینا. تو ساری رات جاگنے سے بہتر ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑا سا بھی نہ جاگو تھوڑا سا بھی نہ پڑھو. اور یہ جو حدیث میں فرمایا فقیر ہوں گا ہے کہ اشد والا شیطان عابد تو دراقیقت دو قسم کے گروہ ہیں. ایک وہ ہے جو فقہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں خصوصی مشورہ اپنا فقہ کو بنایا ہے اور عبادات کو خصوصی مشورہ نہیں بنایا. اور عابد سے مراد وہ ہیں کہ جنہوں نے عبادت کو خصوصی مشورہ بنایا علم کو خصوصی مشورہ نہیں بنایا. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عابد ہے اس کو فقہ سے کوئی واسطہ نہیں اور جو فقیر ہے اس کو عبادت سے کوئی واسطہ نہیں. بلکہ فقیر تو بنے گا ہی اس وقت جب تھوڑی بہت اگرچہ اس درجے میں ایسے نہ صحیح جو بڑے بڑے اللہ کرام کا درجہ ہوتا ہے جس طرح کی وہ عبادتیں کرتے ہیں ریاضتیں کرتے ہیں وہ نہ صحیح لیکن جو کم از کم اعمال مضمونہ ہیں جو نوافل مضمونہ ہیں معذورہ ہیں ان کو تو عمل کرو. حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام یاسین نے مرآت الجنان میں لکھا ہے جب قاضی قضات بننے کے بعد خلیفہ خلافت عباسیہ میں قاضی قضات بننے کے بعد روزانہ 200 رکعتیں نفل پڑھا کرتے تھے. قاضی تھے قاضی قضات اور اس کے بارے میں 200 رکعتیں پڑھا. حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں اور کس درجے کے بزرگ ہیں وہ حدیث کے امام ہیں. ایسے امام ہیں کہ ان کے مراسیل کو بھی بعض قبول کیا گیا وہ محمد ابن سیرین ان کے شاگرد فرماتے ہیں کیا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ گرنا نسما ذہی کا ہوں بکا دل رہے کہ دن کے وقت میں ہم کو ان کے ہنسی مذاق کی آوازیں آیا کرتی تھی غریب آدمی تھے دن کے وقت میں ہنسا کرتے تو بولا کرتے تھے لوگوں سے اور رات کے وقت میں ان کے رونے کی آواز آیا تو یہ فضائل اعمال کو ترک کرنے کا جو رجحان ہمارے اندر پایا جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جس نے ہمارے علم کو بے روح کر دیا بے تاثیر کر دیا اور ہمارے جن لوگ جن بزرگوں سے ہم نے اپنا دعوی میں وابستہ کیا ہوا ہے حضرات علماء دیوبند ان سب کا حال یہ تھا کہ کبھی طرح علم کے اوپر اقتدار نہیں کیا اور یہی خصوصیت کی دعوت کی ضرورت ہے
کیا مسئلہ ہے تو میں ایسے آواز چلی جائے گی اس
کو بند کرا کر اس کو بند کر اس کو بند کر میں سمجھتا ہوں کہ گھر ڈال سکر کے بھی آواز کر پہنچا
ایک منٹ باقی
تو دارالعلوم دیوبند جس کے ہم اور آپ نام لے رہے ہیں اور جب میں دارالعلوم دیوبند کہتا ہوں یا دنیا میں کوئی بھی کہتا ہے تو دارالعلوم دیوبند مدارالعلوم سہارنپور اور اس کے تمام شاخیں یہ سب داخل ہیں اس واسطے کہ ماشاء اللہ سب آپس میں شیر و شکر تو یہ دارالعلوم دیوبند یوں تو بڑے بڑے درسگاہیں دنیا کے اندر قائم ہیں اب بھی قائم جامع اظہر ہے جامع زیتونہ ہے ٹورسٹ کی بڑے ہے جتنے بڑے بڑے درسگاہیں لیکن دارالعلوم دیوبند کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتیاز عطا فرمایا وہ امتیاز علم اور تحقیق کا اتنا زیادہ نہیں ہے علم اور تحقیق دوسرے اداروں میں بہت ملے گی بڑے بڑے محققین ملیں گے بلکہ اگر جو تحقیق کا آج کل کا معیار ہے اس کے حساب سے جانچ کر دیکھو تو شاید ہمارے ہاں کے رسانین جو ہیں ہمارے علماء علماء کے رسانین وہ تحقیق کے اس معیار کے لحاظ سے کچھ کم لیکن جس چیز نے امتیاز بخشا دارالعلوم دیوبند کو وہ درحقیقت یہ ہے کہ دارالعلوم محض ایک مدرسہ نہیں تھا علم کا ایک تربیت گاہ اور جیسا میں کل کہیں عرض کر رہا تھا کہ اس کی تاریخ ہی یہ ہے کہ در مدرسہ خانقاہ ہٹی دے ہم نے مدرسے کے اندر خانقاہ دیکھی میرے دادا تھے حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ عجیب بزرگ تھے دارالعلوم دیوبند کے ہم عاصر تھے ہم عمر یعنی جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال میرے دادا پیدا ہوئے اور ساری عمر دارالعلوم میں گزاری اور پڑھنے کے بعد بڑے عالم تھے حضرت حکیم الامہ مولانا تھانوی کے ہم سبق تھے لیکن ساری عمر فارسی اور ریاضی پڑھانے میں گزاری دیوبند درجہ فارسی اور ریاضی کو استاد رہے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ دیکھا ہے جہاں اس کے شیخ الحدیث سے لے کر ایک اجنا چپراسی اور چوکی دار تک ہر فرد صاحب رسبت ولی اللہ چوکی دار دروازے پر بیٹھا ہوا ہے چوکی داری کر رہا ہے اور اس کے لتائے سے سستا جاری وہ کہتے ہیں ایسا عالم دیکھا ہے اور میں نے اپنے بھائی کے مالک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اپنے دادا کی بات کہ ہم حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں حاضر ہوتے تھے حضرت شیخ الہند ملا حسن کا سبق پڑھایا منطق کی کتاب فرماتے ہیں کہ ملا حسن کے سبق شیخ الہند پڑھا رہے ہیں اور سبق کے دوران میں اپنے کانوں سے آواز سنتا تھا ان کے دل سے ذکر اللہ کے جاری ہوتے ملا حسن کے درس سے تو یہ دارالعلوم دیوبند ایسے نہیں بن گیا شیخ الہند ایسے نہیں بن گئے اس وہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق
حضرت گنگوہی قدر صلی اللہ تعالیٰ سے کہوں ان بزرگوں کا تو نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے حقیقت. حضرت گنگوہی قدر صلی اللہ تعالیٰ سے کہوں دارالعلوم دیوبند کے سایہ جلسے میں تشریف لائے تو کسی نے دیکھا کہ بڑے مغموم سے بیٹھے ہیں, چہرے پر رنج و غم کے آثار ہیں. کسی نے جا کر پوچھا کہ حضرت کیا کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی پریشانی کیا ہے, پریشانی یہ ہے کہ آج میں نکلا لوگوں میں پھر گیا اور نماز کے لیے چلا تو آج سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں سن سکا. سورہ فاتحہ امام پڑھ چکا تھا جب جا کر میں جماعت میں شامل ہوا, اور یہ واقعہ غالب فرمایا کہ 50 سال یا 18 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. 18 سال تک کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں. اب اندازہ لگائیے جماعت میں مسجد میں حاضری کا نصیب یہ کیا تمام, بلکہ یہ کہ تکبیر اول سے 18 سال سے دور نہیں سب بنے حضرت گنگوہی صلی اللہ تعالیٰ سے سب. یہ ہمارے بزرگ جو ہیں اللہ تمہارا مطالعہ پتا نہیں ان کو صحابہ کرام کی یادیں تازہ کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیج دیا تھا کہ اگر تمہیں تاریخ میں پڑے تھے صحابہ کرام کے واقعات تم یہ سوچتے کہ شاید یہ بتائیں دنیا میں ممکن بھی ہے کہ نہیں, تو ہم تمہیں کیسے دکھا دیں کہ ایسے بندے آج بھی پیدا ہو جائے. دارالعلوم دیوبند ایسے دارالعلوم دیوبند بنا ہے. کیا عجیب و غریب لوگ تھے اللہ کا. حضرت مولانا رفیع الدین صاحب دارالعلوم دیوبند کے معتبر تھے اور خود بڑے سیرے سالے بزرگ تھے اور عالم بھی نہیں تھے, ایسا سر رانی کا پورے سارے کو تحصیل نہیں, لیکن محترم سے تعلق جو بس اور تمام کی ذمہ داری آ رہی. تو ساری عمر اللہ کے لیے خدمت کی تعلق کی. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک گائے کہیں پال رکھی, وہ گائے جو ہے وہ کسی نے لا کر مدرسے کے ٹین میں باندھ دی تعلق جو بس ٹین. تو اس سال کے حضرت جب جائیں گے واپس اپنے گھر لے کے جائیں گے گائے کو لا کر باندھ دی, تو جبل کے شہزادے ان میں سے کوئی آ گیا, ہاتھ اسے شور بجانا شروع کر دی. اچھا اب دارالعلوم جبل جو ہے مدرسہ جو ہے وہ محترم صاحب کا استعمال بن گیا, اب یہاں پر محترم صاحب کی گائے بنا کرے گی شور بچا دیا. اب جیسا کوئی ہوتا تو اسے لڑائی جھگڑا کرتا. وہاں اس دن صاحب باہر نکلے, بھائی کیا کرتا ہے کہ بھائی شور مچا رہے ہیں کہ گائے باندھ دیا تھا. تو حضرت نے فرمایا وہاں اس دن صاحب رحمۃ اللہ نے کہ بھائی بات تو ٹھیک ہے, جو مزہ تھا میری گائے باندھنے کا ذریعہ نہیں بنایا گیا تھا, بات تو ٹھیک ہے یاترا صحیح کرنا یہاں تھا. بھائی میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی, گائے یہاں پر باندھ دی, یہ گائے تمہیں لے گا اسی وجہ سے وہ کری جی ختم. حضرت مانا منیر احمد صاحب نانا کی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے دوسرے مطلب حضرت مانا منیر احمد صاحب نانا اللہ علیہ ایک ایک سب انسان ہم آپ کا رہے دارالعلوم کے لیے چندہ کرنے کے لیے گئے دہلی اور 300 روپے چندہ جمع کیا, اور 300 روپے بھی اس زمانے سے آج کے 3 لاکھ کے برابر. وہ 300 روپے چندہ کر کے لا رہے تھے کہ راستے میں چوری ہوگا. اب چوری ہونے کے بعد بڑے فکر کہ مدرسے کا پیسہ چوری ہو گیا, چندے کا پیسہ چوری ہو گیا. تو اب سارا اپنا اثاثہ لٹا کر وہ بڑے سے 300 روپے پورے چندے میں لگے ہوئے. حالانکہ چوری ہونے میں کوئی دخل ہوتا نہیں تھا, کہ کوئی تاجی نہیں تھی, کوئی کچھ بھی نہیں تھا, کوئی احتیاط سے رکھا رہا چوری ہو گئی, لیکن لگے ہوئے اس کا نقصان کا لارا کرنا. لوگوں نے دیکھا کہ بےچارے پیسے ان کی آمدنی نہ ہونے کے حکم میں مدرسے کا چندہ اس طریقے سے ہو گیا تو ایک مصیبت ہے, ان کے اوپر کیوں اس کا تاوان آئے. لوگوں نے کہا نہیں مانا, حضرت گنگوئی کو رسول اللہ سے کرو تو گنگو خط لکھا سرپرست سے, ان کو خط لکھا کہ حضرت یہ موٹر صاحب مانتے نہیں ہیں 300 روپے ان کے چوری ہو گئے اور یہ اپنے باپ سے بھر رہے ہیں اور تکلیف اٹھا رہے ہیں. حالانکہ شرم کے دن میں کوئی زمان نہیں آتا, تو آپ ان کو سمجھائیے. خط حضرت کنگول کا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا موٹر انصاف کو کہ بھائی یہ 300 روپے جو چوری ہوئے یہ اس کا زمان آپ کے اوپر نہیں آتا, یہ تو بغیر آپ کی تاپتی کے ضائع ہوئے ہیں, لہٰذا کوئی زمان شرن آپ کے ذمے نہیں ہے, تو آپ ادائیگی کے فکر میں نہ پڑے. جب یہ خط پہنچا حضرت مانا منیرا صاحب ناصر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کا جملہ احساس فرمایا, فرمانے لگے کہ واہ بھائی مولوی رشید احمد صاحب, کیا سارا فقہ تم نے میرے لیے پڑھا تھا؟ سارا فقہ میرے لیے پڑھا تھا. میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہوتا تو دل سے ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ تم کیا کرتے, یعنی تم جس طریقے سے احتیاط کا عمل کرتے اسی طریقے سے میں بھی احتیاط کا عمل کر رہا ہوں. تو اللہ جل جلالہ نے ان بزرگوں کو تقویٰ کا یہ مقام بتایا. ارے علم اور تحقیق اور یہ فلسفے نظریات یہ سب ہوائی چیزیں, اصل چیز یہ عمل ہے, یہ کردار ہے, یہ سیرت ہے, یہ خلق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں کو عطا کرنا ہے. اس سے بنے یہ دارالعلوم دیوبند کے محقق علماء دارالعلوم دیوبند کا پیر پھیلا. آج سے دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ, کسی خطے میں چلے جاؤ, الحمدللہ اس کے خیر یا سرکار موجود. تو دارالعلوم دیوبند کو جس چیز نے دارالعلوم دیوبند بنایا وہ علم اور تحقیق اتنا زیادہ نہیں لیکن ابتداء سنت کا اہتمام, فضائل اعمال کا اہتمام, تقوا کا اہتمام, ورا کا اہتمام, اپنی زندگی کے ہر سودے کا. حضرت مانا سید اکبر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت اللہ تعالیٰ کے لوگ میرے والد فرماتے تھے کہ روز ہر برسات میں گھر کا کچا مٹی کا بناؤ, برسات ہوتی تو ہر برسات میں گھر گر جاتا تھا, اب جب برسات ختم ہوئی تو ہر سال اس میں جناب وہ لگ رہا ہے, مٹی لگ رہی ہے اور چونا آ رہا ہے اور سگر لگ رہی ہے, ہر سال ایک چکر ہے. تو ایک دن والد صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا حضرت میاں صاحب سے کہ حضرت یہ ہر سال آپ یہ مشکل اٹھاتے ہیں یہ مکان کوئی طریقے سے دوبارہ بنانا پڑتا ہے, ایک مرتبہ کب کا بنا لیجیے, روز روز کے جھنجھٹ سے نجات مل جائے. تو کہنے لگے تو بھائی واہ مولوی شمی صاحب واہ واہ واہ, آپ نے بڑی اچھی بات, آپ نے بڑی عقل کی بات کہی, ہم بڈھے ہو گئے ہمیں یہ عقل کی بات نہ سنی, ہر سال یہ مصیبت اٹھاتے ہیں. اب دیکھو نوجوان آدمی کی عقل کتنی اچھی ہوتی اور ہمارے ہم بڈھے ہو گئے ہمیں عقل نہ, بہت تعریف بھائی صاحب نے اتنا کہا کہ میں شرم سے پانی پانے والی. میں نے کہا نہیں حضرت مطلب پوچھنے کا اعتراض کرنا نہیں تھا, مقصد یہ تھا کہ اس میں حکمت کیا ہے ہمیں بھی تو بتا دی. جب بات کرے نہیں بھائی بات صحیح کہہ رہے ہیں, باقی یہ مکان جو ہے یہ بار بار ٹوٹتا ہے, ایک مرتبہ بنا لینا چاہیے, اللہ نے پیسے بھی دیے ہیں, کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو پیسے نہ ہو. جب بہت اشار کیا تو کہا اچھا میرے ساتھ لے کے ہاتھ پکڑا گھر سے باہر دروازے چلے گئے. اب کہا دیکھو پوری گلی دیکھو وہاں سے لے کر یہاں تک کوئی مکان تمہیں پکا نظر آتا ہے؟ تو واقعی دیکھا اس گلی میں کوئی مکان پکا نہیں. کہا کہ جب تک ان سارے پڑوسیوں کے مکان پکے نہیں ہو جاتے میاں صاحب کیا اچھا لگے گا کہ اپنا مکان پکا بنے. یہ ہیں سب بنے ہیں علماء دیوبند جب ان کا پھیل جاری ہوا. تو یہ جتنی حدیثیں ہم لوگ پڑھتے ہیں, جو فضائل کی باتیں پڑھتے ہیں, فضائل صدقات, فضائل نماز, فضائل حج, فضائل زکات, یہ سارے فضائل ہم لوگوں نے بس سنانے کے لیے رکھ لیے, جب لوگوں کو سنائیں گے اور لیکن عمل کرنے کے لیے ہم صبر ہوتے جا رہے ہیں. تو گزارش جو کرنی تھی یہ سب میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں, خاصا وکلا مخصوص کوئی تقسیم اعتراض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے حیات اسلام کی اصلاح فرمائے کہ یہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے چونکہ عمل سے کنارہ کر لیا اس واسطے بات میں وزن نہیں ملا. بات میں وزن ملا. ایک وقت تھا کہ ایک عالم اگر کوئی بات کہتے مجال نہیں تھی عوام کی جو ان سے انحراف کرے, عوام کے اوپر ان کا کنٹرول تھا, عوام پر ان کا قابو تھا.
لیکن اب رفتہ رفتہ یہ حالت ہو رہی ہے کہ ہمارے پاکستان ہندوستان میں روز دے دی عوام جو ہے ہاتھ بھی چوم لیں گے آ کر اور مدرسے کو جھنڈا بھی دے دیں گے اور ہماری تعظیم تقریم بھی کر لیں گے. لیکن اگر کہیں کہ بھائی تجارت اس طرح کرو کرنے کو تیار, اگر کہیں کہ تم اپنے بچوں کو بھیج دو ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے اس کو بھیجنے کے لیے تیار, اگر کہیں ہمارے پاکستان میں کہ بھائی فلاں کو ووٹ دے دو ہمارے کہنے کی بنا پر ووٹ دینے کو تیار, ووٹ ختم ہو قابو ختم ہو. اس کی وجہ در حقیقت یہ عمل کی کمزوری, یہ علم کو منتہائے مخصوص قرار دے یا عمل سے کرار کر. ایک تو گزارش یہ ہے جو ہماری بنیادی بیماری ہے, میں مذاکرے کے لیے عرض کر رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس بیماری کو خیر حضرت سے دور کرتا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ بھی ہے, وجہ یہ ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اور نیچے مفتی محمد شفیع صاحب اور مولانا احمد یوسف بن نوری صاحب جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ہمارے افراد, ان میں سے کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ درس نظامی سے فارغ ہونے کے بعد کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے اپنی اصلاح نہ کرائے. حضرت تانوتی, حضرت گنگوئی, جمال عشق, آفتاب و مہتاب, حاجی امداد اللہ صاحب کے پاس جاتے جو پورے ضابطے کے عالم بھی نہیں, قدوری قافلے تک پڑے ہوئے, ان کی خدمت میں جا رہے ہیں, ان کے گھر پر جا کر اپنے آپ کو مٹائیں. کسی نے کہا کہ حضرت ان کو چاہیے تھا کہ آپ کے پاس آتے, آپ کیسے جا رہے ہیں ان کے پاس؟ تو فرمایا کہ بھائی ہماری مثال اس شخص کی ہے کہ جو شخص مٹھائیوں کے نام بہت جانتا ہے اور اس کا بنانے کا طریقہ بھی معلوم اور اس کی تاریخ بھی معلوم لیکن کھائی کبھی نہیں. اور حضرت حاجی صاحب کی مثال اس شخص کی ہے جس کو فلسفہ وغیرہ تو کچھ معلوم نہیں لیکن کھاتا روز ہے. تو ہم جب ان کے پاس پہنچے تو انہیں اٹھا کر وہ مٹھائی ہمارے منہ میں رکھی, لو کھائی. اس لیے تو حضرت نانا کی, حضرت گنگوئی, حضرت کیا کلین, حضرت علامہ امبیڈکر صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جتنے بزرگ ہمارے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے اختلاف رہا لیکن میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لوگ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو سیاست کے نام سے جانتے ہیں لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کمالات بخشے. فرماتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب شیخ الحدیث بن چکے تھے اس وقت اپنے سر پر پانی کا گھڑا رکھ کر شیخ الحدیث کے گھر میں لے جا رہے ہیں, اپنے شہر کی گھر لے جا رہے ہیں شیخ الحدیث بننے کے بعد. تو یہ جتنے ہمارے بزرگ انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا, کسی کی خدمت میں جا کر, کسی کی صحبت میں جا کر اپنے آپ کو مٹایا, اپنے اخلاق کا تزکیہ کرایا, تب اللہ تعالیٰ نے ان کی خوشبو پھیلا دی دنیا جہاں کے اندر. اور آج ہم نے درس نظامی سے فارغ ہوئے, دور حدیث پڑھا, سند حاصل کی اور اس کے بعد ہو گئے اللہ اور مقتدائے جہاں, اور اس کے نتیجے میں اپنے امراض سے بے خبر, اپنے بیماریوں سے غافل, اور اس کے نتیجے میں جب بیماریاں ہوتی ہیں اور اس کے آگے اندر تو بیماریاں بھری ہوئی ہیں اور لوگ ہمارے ہاتھ چومنے لگے آ کر تو دماغ میں خناس اور پیدا ہو, اللہ تعالیٰ حفاظت کرو. تو یہ بہت بڑی وجہ ہے. یاد رکھو تنہا درس نظام میں سارے کھول جانا کافی نہیں, اس کے بعد کسی اللہ والے کے پاس رہ کر لگڑے کھائے آدمی کال کا دمدار صاحب حال سو بے شک مردے کامل پامال سو, کسی کے سامنے جب تک کہ پامال نہ ہو انسان اس وقت تک بنتا نہیں. میں نے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے, وہ کہا کرتے تھے عجیب بات فرماتے تھے کہ کبھی پلاؤ بنتے ہوئے دیکھا, پلاؤ جانتے وہ پلاؤ جو بنایا جاتا چاول کا, تو پلاؤ کہتے ہیں جب بنتا ہے تو جب یہ چاول ہوتا ہے نا جب اس کو پانی ڈال کر آنکھ پر رکھتے ہیں تو یہ بہت دیر تک کھٹ 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 بولتا رہتا ہے. جب تک اس کے اندر کچا ہوتا ہے چاول تو یہ آواز لگاتا رہتا ہے کھٹ 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 بولتا رہتا ہے. ایک مرحلہ آتا ہے اگر جب وہ کھٹ کھٹ کر کے بول رہا ہے اس وقت نہ اس میں ذائقہ نہ اس میں خوشبو. لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد اس کا دم نکالا جاتا ہے چاول, اس کو بند کر کے اور بند کر کے اس کا دم نکالتے ہیں. جب اس کا دم نکلتا ہے تو چاول گل بھی جاتا ہے, اس میں ذائقہ بھی آتا ہے اور خوشبو بھی سارے کمرے میں مہک کر. تو فرمایا کہ جب تک ایک آدمی جو ہے وہ میرا علم ہی علم ہو, وہ کچا چاول ہے, وہ کھٹ کھٹ بول رہا ہے, بات بھی کر رہا ہے, تقریر بھی کر رہا ہے, درس بھی دے رہا ہے, لیکن بول رہا ہے لیکن نہ ذائقہ نہ خوشبو. لیکن جب کسی اللہ والے کے پاس پہنچتا ہے وہ اس کا دم نکال دیتا ہے تو پھر اس کی بات میں ذائقہ بھی پیدا ہو جاتا ہے, اس کی خوشبو بیٹھ جاتی ہے, کہاں سے کہاں پہنچتا. تو یہ چیز جو ہے ہمارے اس دور میں مقبول ہوتی جا رہی ہے, اس کا اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک گزارش اور دوسری آخر میں بات صبح بارہ ہو گئے مطلب اللہ صبح ساڑھے بارہ
ساڑھے بارہ
دوسری گزارش یہ تھی کہ پہلا مقصد تو جیسا آپ کی عمل, دوسرا مقصد واقعات عمل تو آدمی بھی کرنا چاہیے, عالم کی کیا خصوصیت. لیکن عالم کو جو وارث بنایا نبی کا تو وہ اس لیے کہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں سے بھی کرائے. تبلیغ اور دعوت یہ عالم اس کے بغیر عالم نہیں. جو دوسروں کو نفع نہ پہنچا سکے, جو دوسروں کو دعوت نہ دے سکے وہ عالم نہیں, مبارک نبی نہیں. وہ در حقیقت اس کا نفع اپنی ذات کے حد تک محدود ہے, خود غرضی کی بات کہ آپ سے خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچا دے اور دوسرے کو محروم رکھے. نبی کا جب وارث ہے تو دوسروں تک پیغام پہنچانا عالم کا فرض, لیکن پیغام پہنچانا, دعوت دینا, تبلیغ کرنا یہ جو ہے یہ اس کے بغیر نہیں ہوتا جب تک کہ دل میں تڑپ آگ نہ لگی ہوئی سینے. حضرت حکیم علیہ مرکز صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعوت تبلیغ کا حق پہنچتا ہے اس شخص کو جس کے دل میں دعوت کا جذبہ ایسا ہو گیا ہو جیسے حاجات طبعیہ, جس طرح بھوک میں کھائے بغیر قید نہیں آتا, اس طرح کسی کو بتائے بغیر کہتا. اور مثال کی جگہ اگر شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے دعوت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ منظر حاجات طبعیہ بن گئے, اس کے بغیر چین نہیں آتا. اور دعوت کے انت کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے کا حوصلہ, محض یہ نہیں کہ ایسو آرام کے اندر دعوت کریں بلکہ تکلیفیں برداشت کرنے کا بھی حوصلہ پیدا کریں. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت حضور علماء بنا خان رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے, لاہور میں ان کا جامع اشرفیہ مدرسہ ہے. بڑے عجیب غریب بزرگ تھے, بڑے ہی عجیب غریب بزرگ. وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالی نے یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علماء وارث ہوتے ہیں نبی کے, اور فرماتے ہیں کہ وارث جانتے ہو کون ہوتا ہے؟ وارث وہ ہوتا ہے جو مورث کی ایک ایک چیز میں حصے دار ہوتا ہے. اگر مورث نے ایک سوئی چھوڑی ہے اس سوئی میں بھی وارث کا حصہ ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام طبقے میں عالم کا حصہ ہے, اور انبیاء کے طبقے میں جہاں عزت ہے وہاں تکلیفیں بھی ہیں, مشقتیں بھی. کیا کیا مشقتیں, کیا کیا محنتیں اٹھائی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام, تو ان محنتوں کا بھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی جب دعوت دیتا ہے, پیغمبرانہ دعوت, تو وہ دل سوزی سے دیتا ہے, گالی کا جواب گالی سے کبھی نہیں دیتا, وہ تانا تانے سے تشنی سے تبلیغ نہیں کرتا, وہ محبت سے کرتا ہے, وہ شفقت سے کرتا ہے, وہ ہمدردی سے کرتا ہے, وہ دلسوزی سے کرتا ہے. کہ کسی طرح اللہ کا باخو ارنب کر رہا اللہ ہے پورے مؤمنین. یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو وہ شرکت سے کرتا ہے. دوسرا کہہ رہا ہے کہ انہا لنرا کسی صفاحت و انہا لنظر کو میں کہا دی. جواب میں دائی جو ہے پلٹ کر یہ نہیں کہتا کٹیا کہ حضرت ہم نے سنا ہے آپ تو حرام زادے ہیں. اللہ نے کہا اللہ کا لڑائی ہے شاہ اسماعیل صحیح جیسا عالم اور شہزادہ خاندان کا شہزادہ اس کو کہہ رہا ہے میں نے سنا حرام زادے ہیں. ہم جیسا کوئی ہوتا تو لڑنے کھڑا ہوتا. ہم نہ کھڑے ہوتے ہمارے حوالے موالی اس کی ٹکا بوٹی کر ڈالی. لیکن حضرت شاہ صاحب جواب میں فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کو غلط اطلاع ملی. میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دلی میں پہنچے. ان کے گالی کو ایک سنجیدہ بات بنا کر جواب دیا. تو دائی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے طرف اس کی نگاہ رہے دنیاوی مفادات کے لیے. دائی کا کام یہ ہے جو اس کے دل میں آگ لگی ہوئی ہو کسی طرح میں اپنی یہ بات اس کے دل میں اتار دوں اور اس کے دل میں اتار کر اس کو توفیق ہو جائے ہدایت. یہ جذبہ یہ سب تک جب تک پیدا نہ ہو اس وقت تک دعوت میں اثر نہیں ہوتا. اور یہ سب تک پیدا ہوتی ہے اخلاص اللہ جل جلالہ کے رضا مند رضا دل کے جذبے سے. تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں سوگر. تو بھائی معاذ اللہ کوئی نصیحت واضح کرنا مقصود نہیں تھا. میں جو اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں جو سنی ہیں کم از کم الحمدللہ سنی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس پر عمل کی بھی توفیق ادا فرما دے. لیکن سن رکھی ہے تو دل چاہتا ہے کہ اپنے سارے ہم آتر حضرات کے گانوں تک بات پہنچ جائے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اللہ کے بندے دکھا دیے ان آنکھوں سے. تو بقول حضرت خان رب کے کہ بھائی حضرت خان فرمایا کرتے تھے کہ آدمی تو ہم بھی نہ بن سکے. حضرت خان فرما رہے ہیں کہ آدمی تو ہم بھی نہ بن سکے لیکن کچھ آدمیوں کو دیکھ لیا. لہذا الحمدللہ جب کبھی آدمی بننا چاہیں گے تو بنیں گے آدمی. کوئی بیل آ کر دھوکہ نہیں دے سکتا کہ میں ہوں آدمی میں مجھ جیسے بن جاؤں. تو الحمدللہ کچھ اللہ والوں کے بزرگوں کی باتیں سن لی ہیں عمل میں تو آئی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے عمل پہ بھی توفیق عطا فرما دے. لیکن وہ باتیں سنانے کو دل چاہتا ہے کہ وہ باتیں ایسی ہیں ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو کام کی ہیں الحمدللہ مستند ہے معتبر ہے اور مفید ہے. اور کبھی کبھی ہم اگر بیٹھ کر سوچا کریں تو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ عمل پر اثر انداز بھی ہو جائیں گی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کے توفیق عطا فرما دے.
مفتی محمود صاحب کے انتقال جو واقعہ آپ کے دوران سنا جاتا ہے مفتی محمود صاحب پاکستان کے.
جی 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 مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اس کے مسرت فرمائے درجات درخت فرمائے. وہ ایک مجلس تھی مذاکرے. ہمارے ہاں پاکستان میں زکات وصول کرنے کا ایک نظام جاری ہوا تھا. تو اس کے بارے میں یہ تھا کہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ یہ بینک اکاؤنٹ سے جو زکات کاٹی جاتی ہے تو یہ شرعاً کتنا درست ہے یا نہیں. تو اس میں جب یہ مسئلہ زیر بحث آیا تھا تو ہم نے سارے علماء اور اہل افتاح کے پاس سوال نامہ بھیجا تھا. تو سب نے فتویٰ یہ دیا کہ ایسا کرنا جائز ہے. لیکن دو تین حضرات تھے جن کو اس سے اختلاف تھا. ان میں حضرت مفتی امید صاحب بھی تو انہوں نے سب دیا تھا کہ اس طرح زکات ادا نہیں ہوتی. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ انہوں نے وہ تشریف لائے ہوئے تھے کراچی تو نوٹاؤن کا جو مدرسہ ہے اس کے اندر اجتماع طے پایا تو ہم لوگ بھی حاضر ہوئے اور بہت اور علماء بھی تھے مفتی صاحب بھی. تو اس وقت میں گفتگو شروع ہوئی. مفتی صاحب نے اپنی بات بیان کرنی شروع کی. شروع کرنے سے ابھی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی آدھی ہوئی تھی کہ اچانک اس نے انہوں نے ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور کچھ نہیں بنا. ہم سمجھے کہ کوئی دورہ پڑا ہے تو ہم جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا. ان کو بلایا کچھ کہاں ایمبولینس میں لے کے جائے. تو
کو ایمبولینس میں ڈالا لے کر گئے بھی, لیکن جب اسپتال پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ وہ پروار کر
فرمائی اللہ مسلح
یا آسم الرحمین, اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر, یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح کر, یا اللہ اپنی رحمت سے جب آپ نے علم سے وابستہ فرمایا تو اس کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا کر, اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا کر, یا اللہ آپ نے صورت علم عطا فرمائی حقیقت علم بھی عطا کر, یا اللہ صورت علم عطا فرمائی حقیقت علم بھی عطا فرما, یا اللہ اپنی رحمت اپنے فضل و کرم سے علم نافع عطا کرنا ہمارے صالح عطا فرما, یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمیں اس علم کو اپنے اوپر وبال بننے سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ اپنی رحمت سے اس علم کو ہمارے لیے آخرت میں حجت بنا ہمارے خلاف حجت نہ بنا, یا ارحم الراحمین ہم سب کو اخلاص عطا فرما, یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما, یا اللہ جن بزرگوں کے آپ نام لیوا ہے اپنی رحمت سے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے دل میں
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں, علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی, فون نمبر 6370813